السلام محمد وعلى آله محمد وبارك على محمد وبارك على محمد. القرآن الكريم کے آیتوں کے بارے میں اور سورتوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، مکی یا مدنی. اب مکی سے کیا مراد اور مدنی سے کیا مراد؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو مکہ شریف میں نازل ہوئی اس کو مکی وہ کہیں گے، اور جو مدینہ شریف میں یہ نازل ہوئی اس کو مدنی کہیں گے، لیکن علماء کرام کی اصطلاح میں ایسی صورت نہیں، بلکہ اس کی جو تقسیم ہے یا جو کلاسیفیکیشن ہے وہ لیں گے مکی اور مدنی کی. اب جو آیتیں یا صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہجرت سے، وہ مکی کہلاتی، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد یا آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی. اب ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے، لیکن اس میں وہ فتح مکہ پر مکہ شریف آئے، اور حج کے دوران حج میں بھی مکہ شریف آئے. اب ان میں جیسے حجت الوداع ہے، اب حجت الوداع بھی تو ہجرت کے بعد ہی ہوا ہے، اس میں بھی جو مکہ شریف آئے ہیں، اب یہ مکہ شریف، اب اس دوران جو آیتیں یا سورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد جو مکہ شریف میں سورتیں، لیکن وہ بھی مدنی ہی کہلاتی، وہ مکی نہیں کہلاتی. تو یہ یعنی مختصرا مکی اور مدنی ان کا یہ ہے. اب کوئی سورت یا تو پوری مکی ہوتی ہے یا پوری مدنی ہوتی ہے، یا اس میں سے اکثر جو ہے اب کہیں گے کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن اس میں سے کچھ آیتیں ہوں گی مکی. اب یہ جو کہا کہ سورت مدنی ہے یہ اکثریت کے حصے، یعنی اس کا جو اکثر حصہ ہے میکسیمم پورشن، وہ مدینہ شریف میں نازل ہوا اس لیے اس کو مدنی کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی آیت مکی نہیں ہو سکتی، کوئی آیت مکی بھی ہو سکتی ہے. اب ان کی کچھ پہچان بھی ہے مکی اور مدنی سورت. اب مکی سورتیں جو ہیں آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی ہیں، اور مدنی سورتیں کچھ لمبی ہیں. اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، ابھی لوگ زیادہ اسلام کی طرف نہیں آئے تھے، تو وہاں قرآن نے جو خطاب کیا ہے وہ یا ایہا الناس کے لفظ سے پکارا ہے، اے لوگ. اور مدینہ شریف میں مسلمانوں کی خاصی تعداد تھی، اور جو پہلے مخاطب تھے وہاں پر قرآن کے تو مسلمان تھے، وہاں یا ایہا الذین آمنوا، تو جہاں اب یا ایہا الناس دیکھو گے تو یہ مکی صورتوں میں اکثر آتا ہے، اور جہاں یا ایہا الذین آمنوا دیکھو، اور جس آیت میں کہہ کے کلا ہوگا لفظ کلا، قرآن میں غالباً کتنی بار آیا ہے، ہوگا 33 بار آیا ہے، 15 سوروں میں استعمال ہوا ہے کلا، تو یہ مکی سورتوں میں آیا، مدنی سورتوں میں نہیں آیا. اور جس اور یہ جو جس جن سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے وہ مکی ہیں، بجز سورہ بقرہ، جو سورہ بقرہ مدنی ہے. مجموعی تو سورہ بقرہ جو ہے مدنی ہے، اور جہاں حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ وہ مکی سورتوں میں ہی ذکر کیا گیا، صرف بغیر سورہ بقرہ جو کہ، اور جن سورتوں میں جہاد کا ذکر آیا ہے وہ سب مدنی ہیں. مکہ شریف میں جہاں سے ہجرت سے پہلے جہاد فرض نہیں ہوا تھا، وہ اس کے بعد ہوا، تو جہاں جہاد کا یہ آیا ہے تو وہ مدنی ہے. اور جن سورتوں میں منافقین کا ذکر ہے، اب منافقوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو واسطہ پڑا ہے وہ مدینہ ہی میں پڑا ہے، مکہ میں تو کافر تھے، مشرکین تھے، اور تو وہاں منافقوں سے یہ نہیں تھا. اور جب مدینے چلے گئے ہجرت کے بعد تو وہاں منافقوں سے واسطہ پڑا، تو جہاں منافقین کا ذکر ہوگا تو وہ صورت کیا ہوگی؟ مدنی ہوگی. اور مکی صورتوں میں اکثر دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کا مضمون کیا ہوگا، اس میں توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت، یہ چیزیں بڑے شدت کے ساتھ کیا کی جائیں گی، ثابت کی جائیں گی، ان پر زور دیا جائے گا. اور ان کے الفاظ بھی آپ اگر دیکھو گے، تو مکی سورتوں مکی، یہ تو یا ایھا الناس یعنی خطاب کن سے ہو رہا ہے، سب لوگوں سے ہو رہا ہے. اور پھر یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں پر خاص طور سے کیا دیا جا رہا ہے، زور دیا جا رہا ہے. اور جبکہ مدنی ان میں مدنی صورتوں میں وہاں احکام آئیں گے، یعنی جو باقی زندگی کے احکام ہیں، مختلف احکام ہیں، وہ آئیں گے اس میں. مدنی صورتوں میں اب مدینہ میں مسلمانوں کو مسلمان یعنی لوگ اسلام کے دائرے میں آتے گئے, اب ضرورت یہ ہوئی کہ اب ان کو اسلام کے قوانین اور اسلام کی یہ چیزیں سکھائی جائیں, تو پھر احکام نازل ہوتے گئے نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, روزے کے بارے میں, صدقات کے بارے میں, معاش کے بارے میں, اور اپنی یہ غریب و زندگی, نکاح وغیرہ, یہ سب. تو یہ جو احکام ہیں یہ اکثر کس میں ہیں؟ مدنی صورتوں میں. اب قرآن کریم کی ترتیب, قرآن کریم کی ترتیب قرآن, اب ترتیب قرآنی, اب قرآن ایک ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, ایک ترتیب, اور ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب سے قرآن نازل ہو گئے. یہ وہاں بیت المعمور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک قرآن نازل ہو گیا, ایک ترتیب وہ ہے جس ترتیب میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے مصحف میں, یعنی جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس میں جس ترتیب سے لکھا ہے, ٹھیک, اور ایک ترتیب ہے, لیکن جس ترتیب میں ہمارے پاس لکھا ہو اس ترتیب میں یہ نازل نہیں ہوا. اور ہمارے پاس ہے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور پھر الف لام میم سورہ بقرہ ہے, لیکن قرآن جو نازل ہوا تو پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی, اس طریقے سے. اب یہ جو قرآن کی یہ جو ترتیب ہے, اب یہ ترتیب کیا کہتے ہیں اس کو, اس ترتیب کی وجہ اور اس ترتیب کی یعنی کس بنیاد پر قرآن کو اس ترتیب میں لکھا گیا, کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب میں لکھا, کیا یہ صحابہ کرام نے جیسے ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جب قرآن کو جمع کیا تو کیا انہوں نے اس ترتیب میں اس کو لکھا؟ بلکہ نئے ترتیب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, نئے ترتیب صحابہ کی ہے, بلکہ یہ ترتیب اس کو بولتے ہیں یہ توقیفی ہے, یعنی یہ اللہ جل شانہ نے خود یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی, اور اس وحی کے یعنی اس میں اس قرآن کو اس ترتیب سے لکھا گیا, اور جس میں لوح جس جو ہمارے پاس موجود ہے اسی ترتیب میں لوح محفوظ میں موجود ہے, جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ ایک جب قرآن کریم کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو بلاتے, اور ان میں اکثر سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ان کو بلاتے, اب وہ قرآن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے اور وہ کاتب اس کو لکھ دیتے. اب وہ ان وقت ان دنوں میں کاغذ کی کمی تھی, کوئی خطوں پر, کوئی لکڑی پر, کوئی اور تختیوں پر, جو بھی چیزیں ان دنوں میں موجود ہوا کرتی تھیں ان پر وہ کیا کرتے تھے, ان کو لکھتے تھے اور محفوظ کرتے تھے, اور یہ جو لکھتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے اس کو لکھواتے تھے, اور جب لکھواتے تھے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کاتب وحی کو یہ حکم فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو, یعنی اس آیت کو فلاں سورہ میں رکھو, سمجھ گئے نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ ترتیب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ماتحت میں خود اس کو ترتیب دیا ہے. یہ جو کافری اور دشمنان اسلام کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ ترتیب بات کی ہے, یہ اس میں حقیقت نہیں ہے, سمجھ گئے؟ ترتیب قرآنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب ان سامنے لاتے اور ان کو اسی کے ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اس آیت کو یا اس سورت کو فلاں جگہ رکھو, تو اس طرح سے قرآن کی یہ آیت جب نازل ہو گئی, حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی, ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کو فلاں جگہ پر رکھ, سمجھ گئے. تو اسی طرح سے اب حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کے آخری 10 آیتیں سیکھے گا, یاد کرے گا زبانی, اب وہ دجال سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو سورہ فاتحہ کی آخری 10 آیتیں یہ حدیث شریف میں, تو وہ فتنہ دجال سے اس کی کیا کی جاتی ہے. اب اس حدیث سے اس موضوع میں کیا ثابت ہو, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورتوں کا تعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا, انہوں نے خود فرمایا سورہ کہف, گویا کہ کوئی سورت تھی جس کو سورہ کہف کہا جاتا تھا. ثابت ہوا نہیں ثابت ہوا کہ اس وقت یہ جو سورتیں ہیں بعد میں صحابہ نے ان کو خود نہیں انہیں تجویز کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے رہے کہ سورہ کہف کے آخری 10 آیتیں, گویا کہ سورہ کہف موجود تھی, ایک آیتوں کا مجموعہ تھا جن کو سورہ کہف کہا جاتا تھا اور ان کے آخری 10 آیتیں وہ بھی متعین تھی کہ یہ آیتیں سورہ کہف کی ہیں, تبھی تو یہ حدیث بتایا جا رہا ہے کہ نہیں. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ وہ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء ان کی تلاوت فرماتے, تو گویا کہ یہ سورتیں موجود تھیں, ان سورتوں کی کہ یہ آیتوں کا مجموعہ جن کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے یہ اسی وقت اس کی یعنی کیا یہ ترتیب یا اس کا تعین ہو چکا تھا, یہ بات کی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے بخاری شریف اور مسلم متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ دہر جمعہ کی فجر نمازوں میں پڑھا کرتے تھے, جمعہ کی فجر نمازوں میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر ان کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں, گویا کہ یہ سورتیں بھی متعین تھی تبھی یہ چیز اس قسم کی بات آ گئی, ورنہ ایسی نہیں آتی, کیونکہ ورنہ یہ ہوتا کہ قرآن کا کچھ ٹکڑا پڑھتے, کچھ آیتیں پڑھتے, اتنی آیتیں پڑھتے, یہ ہوتا سورت کا نام. تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے اللہ کی طرف سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں. ابھی جو حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے کہ یہ فرماتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ساتھی میں کہا کہ شاید کو فلاں جگہ رہا, تو گویا کہ وحی کے ذریعے ہی اس کی بھی ہدایت کی جا رہی تھی کہ اس کو کہاں پر رکھا جائے. تو یہ جو ترتیب قرآنی ہے یہ کیا ہے, اس کو بولتے ہیں یہ توقیفی ہے. اب لیکن ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جامعہ قرآن ہیں, حضرت عثمان جامع یعنی قرآن کو جمع کرنے والے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے. اور جب صحابہ ایک غزوے میں گئے تو وہاں بہت سے حفاظ کرام کیا ہوئے, شہید ہو گئے, قرآن کے جو حافظ تھے وہ شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہو گئے تو واپس میں ایک صحابی آتے ہیں اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہی معاملہ رہا تو پھر قرآن کریم دنیا میں محفوظ نہیں رہے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ سے کہا کہ ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے، اگر یہی معاملہ رہا تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا آگے، اگر اسی طرح سے حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے یا ان کا انتقال ہوتا گیا تو پہلے ابو بکر صدیق تھوڑا توقف فرمایا رضی اللہ، بعد میں حضرت عمر کی اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے بارے میں شرح صدر ہو گیا، تو انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا، اس کو بلایا حضرت زید بن ثابت جو خاطب وحی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو بلایا اور ان کو یہ کہا کہ زید اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اکثر حفاظ جو ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہیں وہ دنیا سے نکل رہے ہیں، تو اس لیے کہ اس کو جمع کیا جائے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے اوپر پہاڑ رکھتے تو مجھے اتنا بھار نہ لگتا، لیکن جتنا ان کو ان کی یہ بات مجھے کیا لگی، بھاری لگی، لیکن یہ حضرت عمر بار بار فرماتے گئے رہے جہاں تک مجھے بھی شرح صدر ہو گیا، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں، اب یہ پہلے انہوں نے یہ بات نہیں سمجھا اور حضرت عمر کے بار بار کہنے سے بات سمجھ گئے، ان کو شرح صدر ہو گیا، اور بزرگوں کی اصطلاح میں تو توجہ کہتے ہیں، اس میں توجہ کی کیا ہے، دلیل ہے، اس بات ہے، یعنی ثبوت ہے، اب پہلے نہیں سمجھ رہے ہیں اور اگر ہم بار بار فرما رہے ہیں اب شرح صدر ہو گیا، خیر یہ تو بات زمین میں آ گئی، آج کے زمانے میں تو یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، یعنی لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرما رہے ہیں حضرت زید پر، اور کچھ دیر کے بعد شرح صدر ہو گیا اور حضرت زید اس کام پر تیار ہو گئے، اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت زید صحابی رسول ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود حافظ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ، اب بیٹھ کر بیٹھتے اور لکھتے، اب کیا معاملہ تھا یہ جمع کرنے کا، یہ اسلام کی صداقت کی دلیلیں ہیں، یہ اسلام کی صداقت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالی نے جو اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب جس وقت قرآن نے یہ اعلان کر دیا اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسلمان کفن پرسی میں چند مسلمان ہیں، پوری دنیا خلاف ہے اور مسلمانوں کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے، پوری دنیا ان کو ختم کرنے پر کیا ہے تلی ہوئی ہے، اور اس کے ان حالات کے ہوتے ہوئے یہاں سے اعلان کیا جا رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ انسانی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کا یہ بات ہی یہ بات سمجھا رہی ہے کہ کوئی زبردست طاقت ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے، یہ ایک شخص جس کو اپنے خاندان نے بھی چھوڑا، ایک شخص جس کو اپنے خاندان نے بھی چھوڑا، اپنے چچا اور سب ان کے مخالف ہو گئے اور ان کے پاس کوئی ظاہری سامان نہیں ہے، جن کا نام تھا محمد بن عبداللہ اور بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اب یہ پورے دنیا کو اور آنے والے زمانے قیامت تک کے لیے اعلان کر دے، یہ انسانی یعنی عقلی طور پر ناممکن ہے، اصل میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو بھی کیا کہتے ہیں زیر نظر رکھنا ہے کہ کن حالات میں یہ اعلان کیا گیا، اب ہم 1400 سال کے بعد، اب 1400 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی قرآن محفوظ ہے تو ہمیں آسان لگتا ہے،
ہمیں یہ آیت سمجھنا آسان لگتا ہے، لیکن ان حالات میں جن حالات میں اس کو اعلان کیا گیا، اب یہ ایک انسان اور بشر، اور ایک انسان اور وہ بھی جس کے پاس کوئی بڑی حکومت سلطنت اور سامان نہیں ہے، اس میں پورے اعتماد کے ساتھ ایسا اعلان کر رہا ہے، تو گویا یہ زبردست کسی طاقت کا اعلان، جس کو نہ صرف اس زمانے پر بلکہ آنے والے تمام زمانوں پر کیا ہے، علم بھی ہے، گرفت بھی ہے، جو یہ اعلان کر رہا ہے انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ حقیقت ہے، یا ہم تعصب کی وجہ سے، یا اپنے یعنی کیا کہتے ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوں اس لیے یہ بات کہتے ہیں، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے شک حقیقت ہے، کوئی تعصب کے بغیر اس بات کو غور کرے گا تو ضرور اس بات کا ضرور اس کو مسلمان بننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، قرآن کے سامنے جھکنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اگر کوئی نہیں مانے گا تو بجز تعصب کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر تعصب ہے. اگر اس کا ذہن خالی ہے اور یہ اس میں فہم سلیم ہے تو فوراً اس صداقت کو مان لے گا. اب ان حالات کو یاد کرو، اب ان قسم پرسی کے حالات میں جب صحابہ اب نماز پوری طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پا رہے ہیں، اب ان حالات میں پوری قوم ان کے خلاف ہے، اب یہاں سے اعلان ہو اور کس اعتماد کے ساتھ اور کن الفاظ کے ساتھ؟ قرآن کے الفاظ پر غور کرو، انا بے شک انڈیڈ وی ہیو ریویلڈ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ان حالات میں یہ کیا جا رہا ہے، اور 1400 سال 1500 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ غیبی ہاتھ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ کا، وہ برابر اس پر کام پر تھے. اب آ گئے اور حضرت زید سے رضی اللہ تعالی عنہ سے، اب انہوں نے کیا کہا؟ کہا جس کے پاس قرآن کریم کی کوئی ٹکڑا کوئی پورشن ہے موجود تو وہ آئے، اور ساتھ میں گواہ بھی لائے. اب دیکھو ساتھ میں، اب اس کا کیا مطلب؟ یہ سارے صحابہ حافظ تھے، تو حضرت زید تو بلانے ہی کہ سب حضرت ابو بکر سے کہا، وہ خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، اعلان کر دو جس کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے وہ حضرت بن ثابت کے پاس آ جائے. تو اس اعلان کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ جس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آیت لکھی ہے، خود نہیں لکھی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھوائی ہے اور ان کے سامنے لکھی ہے اور اس پر گواہ موجود ہیں، وہ آ جائے، یہ مطلب تھا اعلان کا. سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ ورنہ وہ سب ہاتھ اس سے سب کو قرآن یاد تھا، وہ بیٹھتے اور لکھتے. تو جن کے پاس قرآن کا کوئی حصہ کیا تھا موجود تھا، جن کے پاس قرآن کا کوئی حصہ موجود تھا، جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا تھا اور جن پر گواہ موجود تھے، وہ آئے اور گواہ کو پیش کیے اور حضرت زید بن صاحب ان کو جمع کرتے گئے، اور جو ان کے پاس لکھا ہوا تھا حضرت عمر کو جو یاد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے ایک وہ جو کمیٹی بنائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ سب اس کو کیا کرتے، کراس چیک کر دیتے اور ان کی تصدیق کر لیتے، اب یہ لوگ کتنے قابل اعتبار لوگ ہیں، اور اس کے بعد ان کو جمع کرتے. یہی مطلب ہے جب کہا جاتا ہے کہ حضرت زید نے فرمایا کہ دو آیتیں مجھے نہیں ملی، دو آیتیں تو سب صحابہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو کیا نہیں ملی؟ مطلب یہ کہ جس نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود لکھی ہوں، ایسا نہیں ملا پہلے بعد میں مل گئی. آیتا ہے روایتوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شاید ان آیتوں کا نام بھی اب میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتے دو آیتیں مجھے نہیں ملی، تو اب یہ ان کو انہوں نے جمع کر دیا، ٹھیک، اور ان کو جمع کر دیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر دیا. تو یعنی جو الگ الگ صحابہ کے پاس موجود تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہوں نے اس کو ترتیب دے دیا. زید بن صاحب نے اس کو ترتیب دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ماتحت میں اس کو خود ترتیب دیا تھا، انہوں نے ترتیب نہیں دیا. تو یہ اور پھر وہ جو نسخہ تیار کیا، تو وہ نسخہ جو تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس. اور اس کے بعد اب انہوں نے جو کیا، اب انہوں نے سورتوں کو جمع کیا ایک جگہ کیا، لیکن سورتیں پھر بھی الگ الگ تھیں، سورتیں پھر بھی الگ الگ تھیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے ان سورتوں کو یکجا کیا. اصل میں جامعہ قرآن ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اصل میں وہ کام انہوں نے کیا، اور بعد میں حضرت عثمان نے، لیکن وہ سورتیں الگ الگ تھیں، اور بعد میں ان کو جو جمع کیا وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. اسی لیے مشہور ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حیثیت سے، جامعہ قرآن سے، لیکن اصل میں یہ کام کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ کیا تھا، تو یہ قاضی ابوبکر ہیں، وہ الانتصار میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، اور وہیں سے ان کو حکم ہوتا تھا کہ اس کو فلان جگہ رکھیں، اس کو فلان جگہ رکھیں، اس کو فلان جگہ رکھیں. اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا ہے، انہوں نے نہ کسی چیز کو یعنی اس میں اضافہ کیا ہے، نہ کسی کو گھٹایا ہے، نہ اس کو ترتیب دیا ہے، نہ کچھ دیا ہے، صرف جمع کیا ہے ایک جگہ. صرف یہ کام کیا ہے کس نے، تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مفسر قرآن، انہوں نے الاتقان میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے. لوح محفوظ میں قرآن کریم اسی ترتیب سے موجود ہے جس ترتیب سے یہ ہمارے پاس ہے. تو لوح محفوظ سے یہ قرآن اسی ترتیب سے کہاں آیا تھا، بیت المعمور پر آیا تھا، اور بیت المعمور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدر ضرورت، بحسب ضرورت، یہ بیچ بیچ میں سے جو جہاں جس آیت کی ضرورت تھی، جس صورت جس حکم کی ضرورت تھی، اتنا آتا گیا، لیکن ترتیب وہی رکھی گئی جو کہاں تھی. اور یہی ابن الحصار ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ ترتیب قرآنی اللہ کے اس کے ذریعے سے ہے. تو یہ یعنی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نہ صحابہ کی ہے. اب یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. کیا ہے اب قرآن کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 23 سال، اب یہ تھوڑا سا امیجن کرو، 23 ایئرس، 23 سال کتنا ہوتا ہے، آپ کی عمر ہے 23 سال لگ بھگ، اتنی عمر. اب اتنے آپ نے زندگی میں یاد کرو گے کب کون بات کی، کب کیا کیا، کب کچھ کیا، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا، کہیں ادھر سے ایک حکم آیا، کہیں ادھر سے ایک حکم آیا، کہیں ادھر سے ایک حکم، کہیں ادھر سے. اب 23 سال کے بعد ان کو جمع کیا، اور جب جمع کیا اور ایسی لا مثال کتاب پہ سامنے، قرآن کریم کا اعجاز دیکھو، قرآن کریم کا معجزہ دیکھو، کئی سال میں ایک کبھی رات میں کوئی آیت اترتی ہے، کبھی دن میں اترتی ہے، کبھی سفر میں اترتی ہے، کبھی کئی کئی دن نہیں اترتی ہے، کبھی ایک مہینے کے بعد، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی دوران یعنی کیا کہتے ہیں اس کو دوران غزوہ میدان کارزار میں اترتی ہے. اب اتنے مختلف 23 سال کے اس لمبے عرصے میں اتنے مختلف واقعات میں تھوڑا تھوڑا اترتا ہے، ادھر ادھر سے اترتا ہے، اور پھر جب ایٹ دا اینڈ اب اس کو جمع کرتے ہیں اور آپ اس کتاب کو کھول دیتے ہیں تو پوری دنیا قاصر ہے اس کی مثال آنے. میں ان کم تو پھر نظر نہ آپ کی نفاتوں کی صورت چیلنج کر دیا قرآن نے، ذرا اس جیسا ایک ٹوٹا بھی لاؤ. یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور اپنا ایک خاص اسلوب ہے قرآن کا، اپنا ایک خاص طریقہ ہے. یہ کسی آپ کوئی آپ دیکھو ایک آتھر ہے، ایک مصنف ہے، اب کتاب لکھتا ہے، لکھی کتاب، تو اگر وہ ادب پر کنسنٹریٹ کرے گا، ادب کہ اس میں بہت، اب وہ باقی چیزیں بھول جائے گا، بس پورا اس کا جو زور ہوگا ادب پر ہوگا. اور اگر دوسرا لکھتا ہے وہ تاریخ پر، ہسٹری پر نظر رکھے گا، اب اسی چیز کو اس میں کیا کرے گا، اس کو اس میں واضح کرنے کی کوشش، باقی چیزیں بھول جائے. اور دوسرا ہے کہ اس کا سائنسی مزاج ہے، اب وہ سائنٹیفک طریقے سے اپنے وہ ادب ادب کچھ نہیں اس میں ہوگا، کبھی گرامر بھی غلط، کبھی کچھ کبھی کچھ. اب اس کا یعنی ہر، اور پھر اگر وہ خود وہی مصنف آتھر اگر اس اپنی کتاب کو جو دوبارہ دیکھے گا تو اس میں ہزار غلطیاں نکالے گا خود. یعنی انسانی یہ تجربہ ہے کہ انسان یہ کتاب لکھی اور پورا زور لڑایا، پورے لائبریریز کو استعمال کیا، اب لکھا اور ٹائم بھی لے گیا، اب دیکھا نہیں یہ لائن غلط. ہم نے ایک کتاب یہاں کیا کہتے ہیں وہ اپنے جو ای این ٹی کی کتاب، ایک یہاں مشہور کتاب ہے، ہم سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ترتیب دیا ہم لوگوں نے، تو پورے ہندوستان میں اور باہر بھی بڑی مقبول ہو گئی، ہم بھی مقبول. تو ایک لڑکے نے مدراس سے خط لکھا، خط لکھا مدراس سے ایک لڑکے نے کہ سر اف یو ڈیلیٹ دا ورڈ دا فرام دس سائز آف دا بک ول بی ہارڈ. یعنی اتنے دی اس میں استعمال ہو گئے. اور پھر دوسرے ایڈیشن میں جب ہم نے اس کی وہ ایڈیٹنگ کی تو جہاں اچھا دی بھی آیا اس کو بھی کاٹنے لگے. یہ صحیح ہے، جوک نہیں میں بتاتا، حقیقت صحیح ہے، پھر ہم صرف بھی کاٹے گئے. تو مطلب یہ کہ ایک آتھر کتاب لکھتا ہے اور خود اس کتاب کو دیکھتا ہے تو اس میں بہت غلطیاں نظر آتی ہیں اس کو، اور پھر تیسری بار اگر دیکھے گا، اب دیکھو ہر ایڈیشن میں تو کچھ نہ کچھ بدل بدل کرتا ہی رہتا ہے، خود ہی کرتا ہے کہ پہلے ایڈیشن میں یہ ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی، یہ ہوئی تھی، تو اب دوسرے ایڈیشن میں یہ، اور دوسرے لوگ دیکھتے تو اس میں پتا نہیں کتنے نقائص نکال دیتے ہیں دوسرے لوگ اگر اسی کتاب کو دیکھیں، اور وہ کہ سب چیزوں کا احاطہ کرے یہ تو ناممکن ہے. اب قرآن کو دیکھو، ایک امی شخص نحن امیتوں امی لا لا ندری لا نقتب ولا نحسب کما قال علیہ السلام. ہم ایک امی جماعت میں اس وقت میں پڑھوا، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، ہم ایک جماعت ہیں جو بغیر پڑھے لکھے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے. ایسے شخص سے ایک کتاب ایسی آ رہی ہے، اور دیکھو جمع کسے کیا، وہ مطلب وہ جمع وہ آئی کیسے وہ کتاب، تھوڑا غور کرو اس چیز. اور پھر اتنے 23 سال کے عرصے میں اتنے مختلف اجزاء کو، اتنے مختلف ٹکڑوں کو، جن ٹکڑوں میں وہ نازل ہوئی تھی پارٹس کو جب جمع کیا، اسمبل کیا، اور پھر کتابی صورت میں پیش کیا، اب دنیا اب پریشان. ادب دیکھو نحو دیکھو. بڑے بڑے نحوی گزرے ہیں دنیا میں, بڑے بڑے صرفی گزرے ہیں دنیا میں, بڑے بڑے ادب کے عربی کے فصاحت بلاغت کے ماہرین گزرے ہیں, تاریخ دان گزرے ہیں, اور باقی یعنی جس جس پہلو سے قرآن کو دیکھ, جس جس پہلو سے قرآن کو دیکھ, اور اس میں اللہ علیہ ہوگا کیوں نہیں. تو علیم الخبیر کا کلام ہے, کلام کس کا ہے؟ نہیں, یہ بجائے خود جو ہے قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کس طرح سے نازل ہوا. یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یا ایک ہی بار وہ کچھ ان کو آ گیا, یا وہ بیٹھے اور لکھنے لگے, ایسا تو نہیں ہے, یا ایک ہی بار کچھ آیا, ایسے بھی نہیں ہے. کبھی ایک آیت آ رہی ہے, کبھی پوری سورت آ رہی ہے. سورہ مدثر پوری آ گئی, اقرا بسم کی پہلے پانچ آیتیں آ گئیں, پھر نہیں, پھر دوسرا ٹکڑا پتا نہیں کب آ گیا. سورہ فاتح کے بھی آ رہے ہیں, اور کبھی انا فتحنا لک فتحا مبینا, اور کچھ آیتیں وہاں سے آ رہی ہیں. اب یہ سارا مختلف اجزاء پر, اور صحابہ بھی ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں پر کیا جمع کر رہے ہیں, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب وہ جمع ہے قرآن. اب ان کے بدلے آپ دیکھو کوئی بھی آسمانی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں, حتیٰ کہ اس کا یعنی کیا کہتے ہیں نقطہ ڈاٹ. اب ایک شخص تھا, وہ ہارون رشید یا مامون رشید کے زمانے میں آ گیا, تو وہاں یہ جو تھے عباسی خلفاء, ان میں علمی ذوق بھی تھا, تو وہ علمی مذاکرے بحثیں کرواتے تھے اپنے سامنے, تو اس میں مختلف مذہبوں کے لوگ بھی آیا کرتے تھے. تو ایک آیا غالباً یہودی تھا, تو حصہ لیا, تو لیکن اسلام نہیں لایا, اسلام لانے سے ان کا ایمان نہیں لایا, چلا گیا. ایک سال کے بعد آیا, پھر اسی مذاکرے میں جو مجلسیں ہوا کرتی تھی, غالباً مامون رشید کا ہی واقعہ ہے, اس میں آ گیا. تو ہم یہ مسلمان ہو گئے, تو وہاں کہا پچھلے سال ہم نے تم کو زار پار کیا, تم مسلمان ہو جا. تو کیا بات ہوئی؟ کہا اس دن یہ بات میرے اس میں آئے, لیکن میں نے کہا میں اس کو آزماؤں گا, ایسے نہیں. تو کہا میں نے کیا, میں نے بائبل لکھی, خود بائبل اٹھائی اور اس کو لکھنا شروع کر دی, اور بیچ میں اس کو ایڈیشن کیا, آلٹریشن کیا, یہ کچھ تحریر کچھ اضافہ کیا. تو پھر اس کی وہ پورا بنا کے ان کے کئی کاپیز بنا کے پھر میں چرچ میں گیا, کہا یہ میرے پاس بائبل ہے. تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لی, اس کو خریدا مجھ سے. پھر میں نے تورات جو ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. پھر میں ان کے جو ان کا وہ ہوتا ہے سائن باغ, ان کا جو کلیسا ہوتا ہے یہودیوں کا, وہاں گیا, تو انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا, تو بہت بکھی. پھر میں نے قرآن کریم کو لے لیا, اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا, قرآن پورا لکھا, لیکن بیچ بیچ میں اس کو اس میں اپنی طرف سے اضافہ اور تحریف. پھر میں گیا مسجد, کہا مولوی صاحب, مولوی صاحب نے کہا ٹھہرا, پہلے ہم لوگ چیک کریں گے, ایسے نہیں ہم لیتے, کسی مسلمان نے نہیں لیا. قرآن ہی ایک کتاب ہے جو میرے سے نہیں بکی, بائبل بھی بکی اور تورات بھی بکی, لیکن قرآن نہیں بکا. کہا ہم پہلے چیک کریں گے, اگر اس سے ملتا جلتا ہے تو ٹھیک, نہیں ملتا جلتا ہے تو ہم نہیں لے لیں گے. تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہاں اس کی حفاظت اوپر سے ہو رہی ہے, یہ حق کتاب ہے, اس لیے میں نے ایمان لایا. سمجھ گیا, اس لیے میں نے ایمان لایا. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کی کیا کی گئی. ہاں, اب آپ دیکھیں گے بائبل کو یا کسی اور کتاب کو خالی ترجمہ ملے گا آپ کو، خالی انگلش ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن، کوئی اور ٹرانسلیشن، لیکن قرآن کریم آپ کو خالی ترجمہ نہیں ملے گا. علماء نے اس پر بین لگائی ہے، یہاں سے عربی عبارت ضرور ہونا چاہیے، یہ یہاں سے ترجمہ ہونا چاہیے. اب خالی ترجمہ جو کچھ لوگوں نے چھاپا تھا تو اس کے عالمگیر سطح پر اس کی ممانعت کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ کہتا ہے کہ آپ نے اتنے واقعات اس چیز کے سنے ہوں گے کہ ایک وہ گیا مصری مسلمان تھا، امریکہ میں ایک گھر میں گیا تو وہ ان کے ساتھ بحثیں کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی نہیں کرسچینٹی ٹھیک ہے، وہ ان کو اسلام بولتا ہے، کرسچینٹی بولتا ہے. کہنا ہمیں اب کرنا چاہیے کہ اس کو کرسچینٹی کی دعوت دینی چاہیے. بہت اچھا ٹھیک ہے. اب وہ جو دعوت دینے والا یہ اس نے ایمان لایا اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ جب ہم اپنے ڈائننگ اس میں گئے ڈائننگ روم میں، ہم مطلب تین چار یا پانچ آدمی تھے، ایک پریسٹ تھا، دوسرے کا کوئی بھی پریسٹ تھا، اور بھی کوئی تھا، سب یعنی مذہبی قسم کے عیسائی لوگ تھے، ایسے نہیں ہم جن کو معلوم نہیں. کہا ہم میں لڑائی ہو گئی آپس میں. کیا لڑائی ہو گئی؟ وہ کہتا میری بائبل وہ پیش کریں گے. وہ کہتا نہیں آپ کی نہیں میری، یعنی پانچوں کے پاس پانچ ڈفرنٹ قسم کے بائبل تھے، وہ آپس میں ملتے جلتے نہیں تھے. تو پہلی لڑائی ان کو اپنی ہاں ہی ہو گئی کہ اس کو کون سی بائبل ہم پیش کریں گے، کون سا ورژن، انگلش ورژن، پتا نہیں کیا کیا ورژن ہے ان کے، اور ان میں چیزیں ملتی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ صرف کاغذ کا پھر فرق ہے، کنٹینٹس کا بھی فرق ہے. تو کہا ہمیں آپس میں لڑائی ہو گئی کہ اگر ہم اس کو پیش کریں گے بائبل تو کون سی کر. وہ کہتا ہے نہیں ہماری، وہ کہتا ہے نہیں وہ فلاں ایڈیشن والی وہاں سے چھپی ہے، وہ جو میرے پاس ہے وہی. دوسرا کہتا ہے تو ان میں پانچ آدمی یا تین آدمی کتنی تھے، وہ اتفاق نہیں ہوا آپس میں کہ وہ کون سا پیش کریں گے، کیونکہ الفاظ جو اصل. اب ان لوگوں کو اگر آپ پوچھیں گے ذرا بتاؤ بھائی، آپ ان کو آپ یعنی یقین کے ساتھ آپ ان کو پوچھو کہ یہ جو انجیل نازل ہوئی ہے کس زبان میں ہوئی ہے، یہ جو انجیل نازل ہوئی ہے کس زبان میں ہوئی ہے، یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتے. کبھی بولیں گے عبرانی، کبھی سوریانی، اب اس پر اتفاق نہیں ہے کس زبان، اور یہ کہ وہ زبان دنیا میں موجود بھی نہیں ہے. جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ زبان بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. اور قرآن کا اعجاز دیکھو، قرآن نے کیا کیا، نہ یہ کہ قرآن خود محفوظ ہے بلکہ اس نے عربی کو زبان جاویدان بنا دیا. اللہ اکبر.